اللہ تعالیٰ معاف فرما، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں: کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرنا، یہ گویا باطنی شہادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول شہادت ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باطنی شہادت، باطنی شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جہاد کے شہیدوں کے برابر صف میں کھڑا کریں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. مخلوق ہے جدا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر بھی حال عالم کا جذبہ دنیا میں بھلا کیا کیا پائیں گے. مخلوق مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہوتا ہے قلندر. اب آج کل کے لوگوں کو اگر قلندر بتاؤ تو وہ سمجھیں گے بندر، لیکن اولیاء اللہ کا ایک خاص طبقہ ہے یہ قلندر. یہ آج کل کے کشکول لیے جو پھرتے ہیں، مانگتے پھرتے مالا ڈالی، یہ قلندر ہی نہیں ہے. قلندر اولیاء اللہ کا وہ طبقہ ہے جن کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے زاویہ قائمہ کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے، زاویہ قائمہ 90 ڈگری، اور ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی. یہ دل کی عبادت ہے، یہ بڑے اولیاء کو نصیب ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا زکات نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت پہ نہیں چلتے. شریعت کی ایسی پابندی کرتے ہیں کہ جان بھی دے دیتے ہیں، لیکن شریعت کے معمولی حکم کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی نفلی عبادات کم ہوتی ہیں, ان کی اصل عبادت خدا تعالیٰ سے اپنے دل کا تعلق قائم کرنا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور یہ بڑے اولیاء کو نصیب ہوتی ہے, بڑے ذرف کے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو ایسا طبقہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زاویہ قائمہ سے جڑا ہوتا ہے, ایک لمحہ بھی ایک ڈگری بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا, ایسے اولیاء اللہ کو قلندر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ زاہد ناداں, یعنی جو عبادت میں تو بہت آگے ہوتے ہیں, تو وہ طنز کرتے ہیں کہ یہ کیا خانقاہوں میں ایسی بیٹھے رہتے ہیں, نہ کوئی نفلیں پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی تلاوت کر رہے ہیں, اور نہ کوئی ایسی عبادتیں کر رہے ہیں, بس رو رہے ہیں, اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, یہ کیا عبادت ہوئی. یہ ان کو خطاب ہے.
آتا ہے
ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شعر پر حضرت والا پھول پوری قدس صدرہ العزیز, یعنی ہمارے حضرت والا کے شیخ, ان پر بے ساختہ گریہ طاری ہو جاتا تھا. حضرت والا کی اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی, جیسے پردیس میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلا دیا جائے.
بلبل بندے سے سور
مطلب ہے اس کا کہ اصل میں جو دل کو غم ہوتا ہے اللہ کے راستے کا گناہوں سے بچنے کا غم ہے، ایک تو اللہ کی یاد میں رونا ہے اللہ کی محبت میں رونا ہے، اور ایک گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا ہے، اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا ہے۔ تو حقیقت میں جو یہ آنسو ہیں یہ دل کا خون ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے پانی بن کر آنکھوں سے برستا ہے۔ جو آدمی گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا اس کو یہ آنسو نصیب نہیں ہوتے، یہ خون کے آنسو برسانا، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. یہ حقیقت میں جو اولیاء اللہ کے آنسو ہوتے ہیں یہ پانی نہیں ہوتا بلکہ جگر کا خون ہوتا ہے جو پانی بن کر آنکھوں سے بہتا ہے. یعنی اولیاء اللہ اس درجہ اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرتے ہیں کہ ایک بھی ناجائز آرزو، ایک بھی آرزو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس کو پورا نہیں کرتے یہاں تک کہ ان کا جگر خون ہو جاتا ہے. کیونکہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کے تقاضے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ اپنے ایک بھی ناجائز تقاضے کو پورا نہیں کرتے، اپنے دل کا جگر کا خون کر دیتے ہیں اور ایک بھی ناجائز آرزو پوری نہیں کرتے، اللہ کی پسند کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. تو یوں ان کا جگر خون ہو جاتا ہے. اور یہی جگر کا خون جس طرح ماں کی چھاتی میں جب بچہ روتا ہے تو دودھ کیسے آتا ہے، یہ ماں کے جو چھاتی میں دودھ آتا ہے یہ حقیقت میں خون ہوتا ہے. اور جب بچہ روتا ہے تو یہی خون اللہ کے حکم سے دودھ بن کر چھاتی میں اترتا ہے جس سے بچہ سیراب ہوتا ہے. اسی طرح سے جب اولیاء اللہ یا کوئی بھی انسان تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے ناجائز آرزوؤں کا خون کرتا ہے تو اس کے جگر کا خون آنسو بن کر آنکھوں سے بہ پڑتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اب عشق میں اس قدر عشق اللہ تعالیٰ کا پیدا ہو گیا کہ اب ایک بھی ناجائز آرزو کو پورا کرنا ان کے لیے موت سے بدتر ہے، موت سے بدتر ہو جاتا ہے. وہ جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرنے سے لرز جاتے ہیں اور موت کو ترجیح دینے لگتے ہیں. ایک بزرگ سے خطا ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کاش کے مادر نزاد مرمرا یا مرا شیر بخور دے درچنا، کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. اللہ کو ناراض کر کے اس قدر شرمندہ ہوتے ہیں گویا زمین میں گڑے جا رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں زندہ ہی نہ رہتا، یا کاش مجھے پیدا ہوتے ہی کوئی شیر کھا جاتا. اے خدا این بندر را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ، اگرچہ میں کائنات میں سب سے برا ہوں، مخلوق میں سب سے برا ہوں، سور اور کتے سے بھی بدتر ہوں، مگر اے اللہ مجھ پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجئے اور مجھے اپنی مخلوق میں رسوا نہ کیجئے. اس رسوائی پہ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے حکیم الامت کے ملفوظات میں سے ایک واقعہ سنا ہے. وہ سنایا کہ کسی نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کا محشر میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یہ ملفوظات میں لکھا ہوا ہے حکیم الامت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جس گناہ کا اعتراف کر لو گے وہ سب معاف کر دیں گے. تو میں اعتراف کرتا گیا، معافی ملتی رہی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کا اعتراف کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی، شرم سے پانی پانی ہوں کہ اس گناہ کا اعتراف میں کیسے کروں، مجھ سے وہ اعتراف کرنا جو ہے اس سے دشوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو میں سہ لوں. عذاب کو سہنا آسان ہے اس گناہ کے اعتراف کی رسوائی سے. یہ دیکھو کہ رسوائی کتنی خطرناک، عذاب سے بھی زیادہ بری چیز ہے رسوائی. تو فرمایا کہ وہ کیا بات ہے، کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا اور اس کا اعتراف کرنے مجھ سے نہیں کیا جا رہا، مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کرتے کہ آپ کے حسن و جمال کو چھوڑ کر میں نے مٹی کے کھلونے کو کیوں دیکھا. تو فرمایا کہ میں اس گناہ کا اعتراف مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے اور اس کے اعتراف سے بہتر وہ عقوبت معلوم ہو رہی ہے، جو سزا معلوم ہو رہی ہے جو مجھے مل رہی ہے اس کے معافی نہ ملنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے میرے دوستوں، کوئی گناہ معمولی مت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ رسوائی سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی سے ہم سب کو بچائے. لہذا اس میں تو ایک سبق ہے کہ بھئی ہر گناہ سے حفاظت ضروری ہے، خصوصاً بدنگاہی سے ہم حفاظت کریں. یہ بات تو وہاں سے آگئی رسوائی کے مطابق، رسوائی کے ضمن میں کہ اے خدائی بندرا رسوا مکن گھر بدم من سر من پیدا مکن. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سید الطائفہ رحمہ اللہ مکہ شریف میں ایک مرتبہ سجدے میں گئے خانہ کعبہ کے سامنے اور ساری رات یہ شعر پڑھ کر روتے رہے، حالانکہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ بڑے بڑے علماء کے پیر تھے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ آنکھیں خشک ہیں، رونا بھی مشکل سے آتا ہے، اپنے گناہوں اپنے عیوب کو دیکھنے کے بجائے لوگوں کے عیوب کو دیکھتے ہیں. عورتوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں یہ برائی زیادہ ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھتی ہیں، اپنی طرف مشکل سے نظر جاتی ہے. بدگمانیاں اس قدر ہیں، اس قدر بدگمانی رکھتے ہیں دوسروں سے کہ نعوذ باللہ تعالی من ذالک، کہ معلوم نہیں کہ کیا اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، یا کوئی ایسی پاکیزہ فرشتہ سمجھتے ہیں، جبریل سمجھتے ہیں، میکائیل سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ذرا کوئی عیب کا بیان ہو جائے تو دوسروں کی طرف نظر جاتی ہے کہ فلاں کے فلاں میں یہ جو بیان ہو رہا ہے عیب، یہ فلاں میں ہم نے دیکھا ہے، فلاں میں ہم نے دیکھا ہے. اپنی ذات میں ہزاروں عیب ہیں، اس کی ہمیں اصلاح کی بھی فکر نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں، نہ ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اصلاح کی فکر عطا فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ اس شعر کو سجدے میں پڑھتے رہے، روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے، جس طرح حاجی صاحب رو رہے تھے، آہیں کر رہے تھے سجدے کے اندر، اور یہ شعر پڑھتے رہے ساری رات، اے خدا ہی بندرا رسوا مکن کر ودم من سر من پیدا مکن. ساری رات یہ شعر پڑھتے رہے اور روتے رہے، آہ و نالہ کرتے رہے کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے. اصل بات کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو جاتا ہے، جس قدر انکشاف ہوتا ہے اسی قدر وہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اسی قدر اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. تو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت ہوتی ہے دل میں، اسی قدر بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، عیب دار سمجھتا ہے، بدبودار سمجھتا ہے. اللہ کی عظمت اور معرفت کے سامنے جو ہے، اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی کیا شان دکھائے انسان، مٹی کا ہے. ذرا اپنے اندر غور کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر ہی ہماری نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو کہ تم ایک مٹی کے پتلے ہو، ناپاک پانی سے تم پیدا ہوئے ہو، ناپاک پتھروں سے پیدا ہوئے ہو، اور تمہارے اندر ابھی بھی کیا ہے. ایک شخص جا رہا تھا، بہت ہی اکڑ دکھا رہا تھا، اور ایک بزرگ تھے، وہ بالکل اس کو توجہ نہیں دے رہے تھے. اس کو غصہ آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو. انہوں نے کہا میں بہت اچھی طرح تمہیں پہچانتا ہوں. کہا کیا بات، کیسے پہچانتے ہو؟ کہا تمہارا ماضی ناپاک قطرے، تمہارا مستقبل گل سڑ کے ختم ہو جانا، بدبودار لاش، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے اندر کتنا کتنا کلو پیخانہ اور پیشاب بھرا ہوا ہے. میں تو تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں. میرے دوستو، ہماری اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے جب ہم اپنی خوبیوں پر نظر کریں یا اپنی عبادتوں پر نظر کریں. جس قدر معرفت بڑھتی جاتی ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی جاتی ہے، اسی قدر انسان اپنی نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے. تو میرے دوستو، یہ اکڑ دکھانا تو شیطانی مرض ہے. اپنے کو سب سے گناہگار سمجھنا، مخلوق میں سب سے کمتر سمجھنا اور اپنے کو مٹانا، یہ ہے اصل انسان کا شرف، یہ ہے بندگی، یہ ہے اللہ کی غلامی، یہ ہے اللہ کی اصل بندگی، اصل وفاداری. ورنہ تکبر کرنے والوں کو دیکھو کہ کیا حشر ہوا، شداد کا کیا حشر ہوا، فرعون کا کیا حشر ہوا. کتنے بڑے بڑے بادشاہ جو اکڑتے تھے، آج ان کا پتہ بھی نہیں، نام بھی کوئی نہیں جانتا ان کا، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو مٹایا، آپ دیکھیں قیامت تک ان کا نام چمکتا رہے گا. اصل چیز مٹانا ہے، اپنے کو مٹانا، اور یہ مٹانا تو ظاہر ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں نصیب ہوتا ہے. اکیلے آدمی اپنے سر پر کتنی جوتیاں مار لیں کہ تو بڑا نالائق ہے, تو بڑا ایسا ہے ویسا ہے, لیکن خود ہی نہیں مٹتی نفس, اس طرح نہیں مٹتا نفس. جب ہی مٹتا ہے جب کوئی شیخ اللہ والا اس کو مٹاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مٹنا نصیب فرمائے, تواضع کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور دوستو ایک بات اور یہ ہے کہ تسلیم و رضا, تسلیم و رضا یہ ایک صفت ہے, یہ اخلاق حمیدہ میں سے ایک چیز, ایک صفت ہے جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہم کو. یہ ہے کہ جس حال میں اللہ تعالی ہمیں رکھے اس حال کو ہم اپنے لیے مفید سمجھیں, اس حال کے متعلق شکایت نہ کریں. روزی میں تنگی ہو, بے اولادی ہو, یا کسی قسم کی کوئی تکلیف یا ایسا حال جو طبیعت کو ناموافق ہو, طبیعت کو ناگوار ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اس حال میں. شکایت اور واویلا یا غمزدہ ہر وقت ایک طبعی غم تو ہوتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن دل سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم, ہم تمہاری جدائی سے غمزدہ ہیں, بہت حزین ہیں, پرغم ہیں, لیکن دل زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے اللہ کا حکم ہے, جس میں ہمارے اللہ راضی ہیں ہم اسی میں راضی ہیں. تو زبان سے شکایت نہ کرے, دل میں اعتراض پیدا نہ کرے, یہ تسلیم و رضا ہے اگرچہ طبعی غم ہو. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اخلاص سے بھی اونچا کیا مقام ہے. حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی فرما دیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام تسلیم و رضا کا مقام ہے, کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں, اس حال کو اکمل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افقل دیکھا ہے. بھاری پریشانی تجویز لگانا کہ ہم ایسے رہیں, ہم یوں رہیں, ہمارے ساتھ یہ حالات ہونے چاہیے, اور اولاد ہے تو اولاد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, تو میرے دوستو یہ پریشانی کا راستہ ہے, کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا ہوا ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے, روزی میں تنگی آ جائے صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کریں, اپنی تدبیر کریں. تدبیر کرنا تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگوں کے اولاد نہیں, ان کو غم ہوتا ہے, لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ جس کو یہ غم ہو کہ میرے اولاد نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ہماری نسل میں آخری ہم ہی مقصود تھے, ہم ہی کو پیدا کرنا آخری مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو, یعنی اپنی اہمیت ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم بھی نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اور آگے اولاد اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی تو ہم ہی آخری مقصود تھے, اپنی نسل کے اندر آخری ہم ہی مقصود تھے, ہمیں ہی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا. دوسری یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے دوسروں کی اولاد کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, اس میں بڑی پریشانیاں ہیں, بڑے مسائل پیش آتے ہیں. تو اگرچہ بیٹا بنانا یا بیٹی بنانا شریعت کی روح سے جائز تو ہے, لیکن فی زمانہ اس میں بڑی پریشانی ہے. اور عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں, مجھے معلوم ہوا کہ کسی خاتون نے ایک بڑا بے اولاد عورت کو مجبور کیا کہ آپ فلاں فلاں کے بچے کو لے لیں, آپ کو جو ہے یہ کرنا چاہیے. ارے میرے دوستو الحمدللہ ہمارے گھر والوں کے بھی الحمدللہ صحبت ہے, اور حضرت کی تعلیمات الحمدللہ ہمارے گھر میں, انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ سب باتیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی کسی کا بیٹا یا بیٹی لینا گویا یہ اعتراض ہے. ہمارے ساتھ بھی خاندان میں ایک قصہ ایسا ہو چکا ہے, تو ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. اللہ کو قدرت نہ تھی آپ کو اولاد دینے کی, تو آپ گویا بڑی اس سے چارہ جوئی کر رہے ہیں, بڑی ہمدردی جتا رہے ہیں کہ آئے ہائے تمہارے اولاد نہیں ہے, تم فلاں کے بچہ لے لو فلاں کا بچہ لے لو, تو گویا آپ اللہ تعالیٰ سے رحم میں زیادہ بڑے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحمت میں آگے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, ہم بڑے رحم کرنے والے ہیں, بڑی ہمدردی اس سے جتا رہے ہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اولاد نہیں دی تو اس کے فائدے کے لیے نہیں دی, ہم سورہ کاف میں قصہ سنتے ہیں, حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا, بعد میں انہوں نے وجہ بتائی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنتا اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر کو اختیار کر لیتے. اس واسطے اللہ ارحم الراحمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ میرے مقبول بندے ہیں, یہ بچہ بڑا ہو کر ان کو کفر میں مبتلا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور ہم ان اسرار اور حکمتوں کو نہیں جانتے کہ کس کے لیے اولاد مفید ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. کس کے لیے اولاد مفید نہیں ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. کس کو کیا دینا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. اور وہی حاکم بھی ہیں. قرآن پاک میں ہے, جس کو چاہے وہ بیٹا دے دیں, جس کو چاہے بیٹی دے دیں, جس کو چاہے دونوں دے دیں, جس کو چاہے کچھ بھی نہ دیں. صاف صاف تو لکھا ہوا ہے. جو بے اولاد ہوتے ہیں عورتوں کے اندر یہ بہت مرض ہوتا ہے کہ ہمدردی جتانے کے چکر میں دوسروں کو اور اذیت پہنچاتی ہیں, چھڑیاں چلاتی ہیں دل کے اوپر, جگر کو خون کر دیتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہماری اس بات سے سامنے والے کو کتنا دکھ پہنچے گا, مگر وہ اس لیے کہ ہم بڑے جیسے آپ کے ہمدرد ہیں, آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا کر لیں, آپ کے ساتھ ہائے آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا, ہائے یہ کیوں ہوا. ارے بھائی, سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف. کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے, بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, کس کو کتنا رزق دینا ہے, سب ناپتول. ان کے یہاں کوئی نظام بے ہنگم نہیں ہے. ایک ایک قطرہ بارش کا دنیا میں جہاں گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے برستا ہے. ایک قطرہ بھی نہ کم برستا ہے نہ اضافی برستا ہے. ایک ایک دانہ جو کھیت سے پیدا ہوتا ہے گندم کا, اللہ کی حکمت سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں کیا پیداوار کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, کہاں تنگی دینی ہے کہ کہاں بسط دینا ہے, کہاں کشادگی دینی ہے, کہاں کم دینا ہے. جہاں کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے, کم دینا بھی رحمت ہے, کیونکہ اپنے بندوں کے لیے وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ مال مفید نہیں ہے, سرکشی پہ آ جائے گا. اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں کہ یہ تنگی کی وجہ سے کفر پہ آ جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ میں اس فقر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے کفر میں مبتلا کر دے, اور اس غنا یعنی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو میرا دماغ چلا دے. یہ ہمیں سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول, تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں, یہ امت کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں دعائیں مانگنا کہ اس طرح سے مانگو. تو میرے دوست اور عزیزو, تسلیم و رضا سے رہنا فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح اور باتیں فرض اور واجب ہیں, اسی طرح تسلیم و رضا سے رہنا یہ فرض عین ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے, ہم بھائی دیکھو یہ جگہ چھوڑ چھوڑ کے بیٹھنا تو ٹھیک نہیں, آگے مل کے بیٹھو. آگے آئیے آپ. تو تسلیم و رضا سے رہنا فرض عین ہے. تو جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, جس راہ کو ہم تجویز کریں اس حال کو اسقل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آسان راستے سے لے کر جانا چاہتے ہیں. بندہ اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لیتا ہے, خود ہی اپنی تجویز کو لڑاتا ہے کہ ہم ایسے رہیں, ہم یوں کریں, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے. لہذا ہر وقت مشکل میں رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اگر ہم تجویز کے بجائے تفویض اختیار کریں, اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپرد کر دینا, اللہ کے سپرد کر دینا. جس طرح چھوٹا سا بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے بے فکر جاتا ہے, اچھلتا کودتا جا رہا ہے, باپ کو غم ہے, فکر ہے کہ بھائی اس کے ناشتہ پانی کا انتظام کرتا ہے, کہاں کرنا ہے, کہاں سے کروں, اس کے لیے سردی کے کپڑے چاہیے کہاں سے کروں, اس کے لیے مدرسے کا انتظام کرنا ہے کہاں سے کروں, کس جگہ بٹھلاؤں. یہ ساری فکریں باپ لیتا ہے اپنے اوپر. بچہ تو اچھلتا کودتا جا رہا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بالکل اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا دست مبارک کو پکڑ لیں اور اپنے آپ کو ہم پورے کا پورا تفویض کر دیں, اللہ کے سپرد کر دیں, پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی کتنا چین اور سکون رہتا ہے. ہر ناگوار حالات میں سنت کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. کوئی ناگوار بات پیش آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال. کوئی پسندیدہ حال پیش آ جائے, کوئی نعمت سامنے آ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ سنت ہے. کوئی ناگوار, دنیا عارضی ہے, یہ زندگی کی تکلیف بھی عارضی ہے, تنگی بھی عارضی ہے, ترشی بھی عارضی ہے, جو حالات ہیں سب عارضی ہیں, خوشی بھی یہاں کی عارضی ہے, ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, اصلی خوشی آخرت کی ہے. بس آخرت کو اپنا ہم مستقبل بنائیں. کہاں کہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں برائٹ فیوچر اور فلاں فلاں. برائٹ فیوچر کیا ہے کہ بس آدھی زندگی تو پڑھائی میں نکال دی, 10 سال اپنی ترقی جاب کے لیے نکال دی, بڈھے ہو گئے اور مر گئے. یہ ہے برائٹ فیوچر کے بھائی آپ کی بڑی اچھی تنخواہ ہو گئی, لیکن اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو میرے دوستو زندگی تو تلخ رہتی ہے, انتہائی تلخ رہتی ہے. مالداروں کی بھی تلخ رہتی ہے اور فقیروں کی بھی تلخ رہتی ہے اگر اللہ کو راضی نہ کیا. اور اگر اللہ کو راضی کر کے ہم چلیں تو فقر میں بھی بادشاہت ملے گی میرے دوست, فقر میں بھی بادشاہت کا مزہ ملے گا, سلطنت کا مزہ ملے گا. بس شرط یہ ہے کہ ہم پورے کا پورا اللہ کو, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. ہر معاملے کے اندر شریعت کے کسی کوئی حکم آ جائے اللہ کے سپرد کر دیں کہ بھائی ہمارے اللہ کا یہی حکم ہے, کتنے بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے لیکن بھائی ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. کتنا گہرے سے گہرا تعلق تھا, معلوم ہوا بھائی یہ تعلق ناجائز ہے, نہ میرے منہ سے میل جول بات چیت اور گفتگو ہنسی مزاح سب ناجائز ہے. اب معلوم ہو گیا اب بھائی ہم بڑے سے بڑا رشتہ آ جائے لیکن ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے, اللہ کی شریعت کا احترام کرنا ہے, پھر دیکھو کیسی خوشی اور چین والی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرماتے ہیں. اس طرح یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن پاک میں ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی پہ. افسوس ہے کہ سیاستدانوں کے وعدوں پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے لیکن اللہ کے وعدے جو بالکل پہاڑوں سے بھی زیادہ مستحکم ہیں اور بالکل سچے ہیں ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہوتا, متزلزل ہو جاتے ہیں, ڈگمگا جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا نقصان تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں بھاگتے ہیں کہ کہیں سے ہمارا دروازہ کھل جائے کسی طرح کہ ہم یہ کام کر لیں, کوئی مفتی صاحب ہوں اس کو جائز کہہ دیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو بھائی ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلتا, بس اللہ پر مر مٹو, اللہ پر ہم سب فدا ہو جائیں, اللہ تعالیٰ پر فدا کر اپنے فدا ہونے کی ٹھان لیں ہم کہ بھائی اب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اخلاق حمیدہ ہم حاصل کر لیتے ہیں, بہت سے گناہوں سے ہم بچ جاتے ہیں, غیبت سے بھی بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں, زبان کو روک لیتے ہیں. حالانکہ غیبت سے بچنا بے انتہا مشکل ہے, بہت بڑا مرض ہے یہ, عوام میں بھی خواص میں بھی, بعض خواص کے اندر بھی یہ مرض ہے غیبتوں کا. تو لیکن یہ کہ پھر بھی چلو بھائی آدمی زبان کو روکتا ہے, کوشش کرتا ہے, بدنگاہی کو روک لیتا ہے, لیکن یہاں آ کر ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں. تسلیم و رضا کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا, دل میں شکوے شکایت, مخلوق سے شکوے شکایت. تو یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں اور پوری کوشش کریں کہ ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں, خوش رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ چین و سکون کی زندگی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فآتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ تمرۃ, رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی فقر اور تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے. اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، بھائی باتیں نہیں کرو. ورنہ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال. نشر دیپ فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات میں سے واقعہ نمبر 16. بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ کہا ہاں. کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے. جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے. ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ. تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی. اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر مجھے رونا آتا ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نوجوان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اتباع تھوڑی ہی مدت میں، کہ اس وقت تک آپ سن شیوخت تک نہیں پہنچیں گے، اتنی کثرت سے ہو جائیں گے کہ اوروں کے سن شیوخت تک بھی اتنے اتباع نہیں ہوئے، اور نیز آپ کی کل عمر 63 سال کی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 150 سال کی ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا جو کچھ عرض کر دیا. اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین معاف فرما دیجیے یا اللہ، معاف فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ، زندگی بھر جو غفلت کی ہیں، نالائقیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، آپ کو ناراض کیا، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے پیارے مولا معاف کر دے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے. آپ کو معاف فرمانا پسند ہے، محبوب ہے. اے اللہ اپنے محبوب عمل کو ہم سب پر جاری فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. انك على كل شيء قدير.
اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك وقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الا العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں مجھے بھی اور اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, بیماری کا نام و نشان بھی مٹا دے اور ہم اپنی صحت میں صحت کا یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنا ایک لمحہ اللہ آپ پر فدا کر دیں, خوب عبادت کریں, آپ کو خوب راضی کریں. اے اللہ زندگی کی ہر نعمت کو اے اللہ ہم آپ پر فدا کرنے کی اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے. ہر سانس اے اللہ ہم آپ پر فدا ہوں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے, مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو. اے اللہ کر اپنے کرم سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور توبہ کو ہماری قبول فرما, اور اے اللہ ہم کو ایسی فدائیت, ایسی فداکاری اور وفاداری عطا فرما دے, وفا شعاری عطا فرما دے, گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے, ننوارات والی پاکیزہ زندگی ہم سب کو عطا فرما دے, ہر سانس نور عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دائیں نور عطا فرما دے, بائیں نور عطا فرما دے, اوپر نور دے دے, نیچے نور دے دے, سامنے نور دے دے, پیچھے نور دے دے. اے اللہ ہم کو سراپا نور بنا دے, اپنی طاعت سے اللہ سراپا نور بنا دے, اپنی اطاعت سے نور ہی نور بنا دے. اے اللہ اپنی نافرمانی سے اللہ, نافرمانی کرنے سے اے اللہ ہمیں موت زیادہ بہتر معلوم ہو, ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے. ظاہری گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما, باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان, حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما, اور اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو فراخی نصیب فرما, برکت اور کشادگی عطا فرما. ہر مسلمان کو اے اللہ خوب خوشحال کر دے, اس کی معیشت خوب مضبوط کر دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوب خوشحال کر دے, معیشت کو مضبوط فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو بالکل پاک فرما دے, ہمارے ملک کی معیشت کو خوب مضبوط فرما دے, تمام اسلامی ممالک کی معیشت کو خوب مضبوط فرما دے. اے اللہ تمام اسلامی ممالک کو متفق اور متحد فرما دے, ایک پلیٹ فارم پر, بزرگوں کے طریق پر اللہ متفق فرما دے اور عامل بنا دے. ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریق پر عامل بنا دے, اور اے اللہ ہم سب میں اتفاق اور اتحاد اور محبت پیدا فرما دے, تعصب سے پاک فرما دے. اے اللہ صوبائیت سے یا جو ہے ملکوں کے تعصب سے, زبان اور نسل اور رنگ کے تعصب سے مجھ کو بھی تمام مسلمانوں کو اللہ پاک فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیں, ہم سب کو متفق کر دیں, شریعت اور سنت پر اے اللہ بالکل عامل بنا دے, 100% عامل بنا دے. اور اے اللہ دشمنوں کو مغلوب فرما, جہاں جہاں بھی دشمن ستا رہے ہیں مسلمانوں کو اے اللہ ان کو مغلوب فرما, ان کو ذلیل و خوار فرما. اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل فرما, ان کی معیشت کو بالکل برباد کر دے, تباہ کر دے, اور اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے, ان کی سازشوں کو انہی پر الٹا دے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرما, اے اللہ خوب مدد فرما. اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما, مجاہدین کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہر جگہ جہاں اسلام کی محنت ہو رہی ہے, دین کی محنت ہو رہی ہے حق راستے پر, اے اللہ اس کی مدد فرما, اور حاسدین سے اور دشمنوں سے حفاظت فرما, ان کی سازشوں سے حفاظت فرما, ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے. تمام دینی مدارس, ہماری جامعہ حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی, ہمارا جامعہ اشرف المدارس اور ہماری جامعہ, ہمارا مدرسہ ابو بکر مرکز امداد و اشرف, اور جہاں جہاں اللہ مدارس قائم ہیں دین کے, اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اور اللہ ہر مدرسے سے صاحب اقوی نسبت نکال دے. اے اللہ طلباء کو بھی, اساتذہ کو بھی, ادنا سے ادنا خادم کو, تمام معاونین کو اے اللہ صاحب اقوی نسبت بنا دے. اے اللہ, اے اللہ تمام دینی شعبوں کی, تبلیغی جماعت ہو, خانقاہیں ہوں, مدارس ہوں, تعلیم قرآن کے مدرسے ہوں, جہاں جہاں جس
درجے میں جس شعبے میں دین کی حق راستے پر محنت ہو رہی ہے اللہ سب کو کامیاب اور بامراد فرما. اے اللہ دین کا اسلام کا غلبہ فرما, اور اللہ دشمنوں کو بھی ہدایت دے کر اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے, اور جن کے مقدر میں یہ دولت نہیں اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دیں, ان کو مغلوب کر دیں, ان کو ذلیل و خوار کر دیں. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما. اللہ میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما, ان کے آل اور اہل و عیال اور تمام خاندان والے اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو عزت و شرف دونوں جہان کا عطا فرما, اور اللہ ان کو ہر امت سے ہر ایک کو صاحب درد دل صاحب اقوا نسبت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کی بھی جائز مرادوں کو پورا فرما, اور جو لوگ دل میں تمنا رکھتے ہیں ان کی بھی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.